من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سوالات بہت سے آ گئے ہیں لیکن وہ چونکہ اب دن بڑھ گئے ہیں تو جمعہ ہفتہ جیسے سوالات ہوتے ہیں اسی میں رکھیں گے. اب جن لوگوں نے دے رکھے ہیں وہ پریشان نہ ہوں کہ بھائی سوالات کے جوابات ہی نہیں دے رہے ہیں, کہاں تک دیں گے, فون پہ دیتے دیتے تھک جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ جمعہ کو اور ہفتے کو ہوگا. آج ہم نے جو سورت منتخب کی ہے تفسیر کے لیے, تشریح کے لیے, وہ سورہ المومن ہے. المومن, اس میں ایک مومن کا کی تقریر ہے, رجل مومن کی. اور رجل مومن کی تقریر کی وجہ سے, اس مومن کے لفظ کی وجہ سے اس کا نام ہی مومن رکھ دیا گیا ہے. یہاں سے وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں جن کے شروع میں ہا میم ہے, ہا میم, اور ان کے مجموعے کو, یہ سات صورتیں ہیں, ان کے مجموعے کو حوامیم کہتے ہیں. حوامیم سبا, سات حوامیم. ان کا عنوان بھی یکساں ہے, حامیم سے شروع ہیں, اور ان کے مضامین بھی یکساں ہیں تقریباً. شرک کا ابطال اور توحید کا اثبات اور دلائل, اور تقریباً زمانہ بھی نزول کا ان کا یکساں ہے. اس سورت کا نزول ٹھیک اس وقت ہوا تھا جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی اسکیم تیار تھی. یہ دور تھا جبکہ یہ سورت نازل کی گئی تھی. اور سب سے بڑی روایت جو ملتی ہے, بخاری میں بھی ہے, سیرت ابن ہشام میں بھی ہے, اور دوسری حدیثی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کافر سنگ دل آیا, عقبہ بن معیط, ابی معیط, اور اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر گھمانا شروع کی, آپ کا گلا گھٹنے لگا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں گلا گھونٹ کر اللہ کے رسول کو ختم کر دوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ٹھیک اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے اور انہوں نے اسے دھکا دے کر بھگایا, اس کے ہاتھ سے چادر چھینی, اور یہ کہتے ہوئے اس سے نبرد آزما ہوئے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اور یہ ٹھیک وہی بات ہے, وہی الفاظ ہیں جو رجل مومن نے کہے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, جب یوں موسیٰ کے قتل کی اسکیمیں بنائی جا رہی تھی. تو رجل مومن نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, وہی الفاظ اس سورت کے ابو بکر صدیق نے دہرائے. یہ ہے وہ زمانہ نزول اس سورت کا. اس سورت میں تین اہم باتیں بڑی قوت کے ساتھ فرمائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش تاریخ میں جب جب ہوئی ہے تو ظاہر بھی نگاہوں میں حق کمزور رہا ہے, وسائل کے اعتبار سے, سپورٹ کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے, ہتھیار کے اعتبار سے, مالیات کے اعتبار سے ہمیشہ کمزور رہا ہے. اور بعض اوقات یہ کمزوری اس حد تک رہی ہے کہ ایک سپر طاقت ہے جسے فرعون کہتے ہیں, وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلا، میں تمہارا رب اعلی ہوں، میں سپر پاور ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے جس کو بھیجا تو وہ دو بندے تھے، اذهبا الى فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغى، وہ حد سے گزر چکا ہے، وہ خود کو خدا سمجھنے لگا ہے. مگر ایک بات اللہ تعالی نے دونوں کو بتائی، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو، فقولا له قولا لین، مگر جب اس سے بات کرنا تو سختی سے بات نہ کرنا، نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں، فہمائش کے لہجے میں اور درد دل سوزی کے لہجے میں اس سے بات کرنا، قول لین کہنا. یہ لال لہوں یا تذکرہ اور یکشا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پسیج جائے. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، دونوں نے کہا اے پروردگار ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے، اننا نخاف ان یفرط علینا او یطغى، ہو سکتا ہے وہ ہم پر کوئی زیادتی کر بیٹھے یا حد سے گزر جائے اور ہمیں ختم ہی کر دے. تو اللہ تعالی نے جواب میں کہا قال اللہ تخافا، تم ڈرنا نہیں، انی معکما اسماء وارا، میں ہر وقت تم دونوں کے ساتھ رہوں گا اور میں سنتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا کہ کیا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تو میری حفاظت میں تم رہو گے. یہ بات ذہن میں رکھیے ایک طرف. یہاں بھی اللہ تعالی نے یہ کہا کہ حق و باطل کی کشمکش جب کبھی ہوئی ہے، انہی حالات میں ہوئی ہے، تم 40-50 آدمی ہو، یہ پورا ملک ہے، پوری قوم ہے، تم کھانے کے محتاج ہو، ضرورت ہو، بھوکے ہو، ان کے پاس وسائل رزق ہیں، تمہاری تعداد 50 ہے، یہ پورا ملک ہے تمہارے مقابلے میں، تم بے وسائل ہو، ان کے پاس وسائل ہیں سب کچھ. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ڈوبتا ہے فرعون اور فتح پاتا ہے موسیٰ، یہ ہمیشہ کی تاریخ رہی ہے. تو اس مکے میں جو آزمائش تم پر آ رہی ہے، اس مکے کی آزمائش کے پیٹ سے فتح مکہ جنم لینے والی ہے انشاءاللہ، اور ہمیشہ تاریخ یہی رہی ہے. ایک بات تو یہ کہی. دوسری بات اللہ تعالی نے یہ کہی کہ بھروسہ کبھی بھی مومنوں کو ہتھیاروں پر، کثرت تعداد پر، اپنے وسائل پر، مادی قوتوں پر، ان پر بھروسہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. بھروسہ کائے پر ہو کہ تم تنہا اگر مقابلے میں کھڑے ہو کفر کے، تو یہ کہو انی وستو بربی و ربکم من کل متکبر لا یومن بیوم الحساب، میں نے تو پناہ لے لی ہے اپنے رب کی، جو تمہارا بھی رب ہے وہ میرا بھی رب ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہیں بھی اسے نے دیا ہے، وہی میرا رب بھی ہے، اس کی پناہ میں نے لے لی ہے. من کل متکبر، ہر اس متکبر سے جو تکبر میں مبتلا ہے اور جو سخت گیر ہے، جبار ہے، قہر کرنے والا ہے، جو سب پر اپنا بڑا، اپنی اقتدار جتا رہا ہے، اس سے میں پناہ لیتا ہوں، اس اللہ کی، اس رب کی جو میرا رب ہے. یہ پناہ اگر دل کی گہرائیوں سے ہو، حقیقی معنی میں ہو، تو اللہ کی پناہ میں جو آ جائے اس کا پھر کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. ایک یہ حقیقت اللہ تعالی نے سمجھائی. دو باتیں ہوئیں. تیسری حقیقت جو اس صورت میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ آدمی حق کو تو سمجھتا رہے مگر حق کے لیے آواز نہ نکالے، حق کے لیے کوئی کانٹا نہ سہے، حق کے لیے کوئی تکلیف نہ اٹھائے، بلکہ اس کی زبان ہی نہ کھلے. شرم دلائی گئی ہے، مکے میں ایسے لوگ بھی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، دین کو حق مانتے تھے، اور ان مشرکین کی فرزہ سرائیوں کو، ظلم و ستم کو برا سمجھتے تھے، مگر ضرورت نہیں تھی کچھ کہنے کی. اور آج اس وقت جن حالات میں ہم ہیں، دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے جو جان رہا ہے کہ حق کہاں ہے، نہ حق کہاں ہے، سمجھ رہا ہے کہ زیادتی کدھر ہے اور ظلم کدھر ہے اور انصاف کدھر ہے، مگر یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ زبان کھول سکے اور کہہ سکے کہ یہ ظلم ہے یا نا ظلمی ہے، یہ انصاف ہے یا غیر انصاف ہے، یہ زیادتی کی جا رہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے ایسی قوم کو، ایسے حق پسندوں کو کہا، کس کام کا تمہارا ایمان، کس مصرف کی ہے تمہاری ضرورت، اور یہ حق پسندی تمہاری کیسی ہے کہ جس کے لیے کوئی ضرر تم برداشت نہیں کرنا چاہتے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں رجل مومن کی مثال پیش کی ہے. دربار میں، فرعون کے بھرے دربار میں ایک شخص ایمان لے آیا تھا اور سپر پاور تھا، اس کے ایک اشارے پر ہزاروں قتل ہو سکتے تھے، ہزاروں کی گردن اڑائی جا سکتی تھی، لیکن اس رجل مومن نے اسی دربار میں کھڑے ہو کر، فرعون کے دربار، بھرے دربار میں ایک تقریر کی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ لفظ بھی اسی کے ہیں، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا اتنی سی بات پہ تم موسیٰ کو قتل کر دو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ایمان لایا ہے وہ، نہ کوئی ٹریننگ ہوئی ہے، نہ کوئی تعلیم ہوئی ہے، نہ کوئی سکھایا گیا ہے، نہ کوئی پڑھایا گیا ہے، نہ لٹریچر دیا گیا ہے، نہ کوئی کتاب دی گئی ہے، ابھی ایمان لایا ہے. ایمان آدمی کی کایا پلٹ دیتا ہے، صرف دل کی نہیں، دماغ کی، ذہن کی، سوچ کی، فہم کی سوجھ بوجھ بدل جاتا ہے. اس رجل مومن کی تقریر جو فرعون کے دربار میں اس نے کی ہے، کس قدر معنی خیز اور کس قدر جرت کی ہے. وقال الذی آمنا یا قوم اتبعون احدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں، سوچ دیکھیے، اے میری قوم کے لوگوں، میرے پیچھے چلو، میرا کہنا مانو، اتبعون میرا کہنا مان لو، احدکم سبیل الرشاد، میں جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں یہی حق کا راستہ ہے. یا قوم انما هذه الحیاه الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی کی وجہ سے تم جرت کھو رہے ہو یا دھوکے میں مبتلا ہو، یہ چند دن کی ہے. متاع کہتے ہیں جو جلدی ختم ہونے والی چیز ہو. انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، ختم ہونے والی زندگی ہے. وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور ہمیشہ رہنے والی جس زندگی کو قرار ہے وہ آخرت کی زندگی. سمجھ میں آ جائے یہ بات، جب ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہمارے، یہ بات اتری نہیں ہے دل سے. اترے اگر یہ اندر اور دل کی آواز بن جائے تو جرات پیدا ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دوسرے مقام پر بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ، کے مقابلے میں فرعون جادوگروں کو لایا، دن مقرر ہوا، جادوگر آئے، کھیل کرتب کرنے والے لوگ تھے، مداری لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ فرعون یہ بتائیے کہ ہمیں کچھ انعام انعام ملے گا. فرعون نے کہا تمہیں مقرب بنا لیں گے، تم بڑے مقرب بن جاؤ گے. تو انہوں نے کہا اور ہمیں کیا چاہیے، کچھ عزت مل جائے، کچھ دولت مل جائے، ہم مقابلہ کرتے ہیں ابھی اسی کا. انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، اپنے رسے ڈالے، چاروں طرف سانپ نظر آنے لگے. قرآن کا بیان ہے، جب سانپ سب طرف نظر آنے لگے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فوج صفی نفسی خیفت موسیٰ، تھوڑا سا خوف محسوس ہوا ان کو. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تم ڈرو نہیں، کامیاب تم ہی ہوگے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ تم اپنی لاٹھی بھی ڈال دو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی ڈالی ہے تو قرآن کا بیان یہ ہے قرآن ہی کے الفاظ سناتا ہوں آپ کو. قرآن کے الفاظ یہ ہیں والق معافی امین اک تلقف ما سناؤں ان نما سناؤں کہہ دو صاحب، اور اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی پھینک دو. تم اپنی لاٹھی پھینکو گے تو یہ چاروں طرف جو سانپ ازدہے نظر آ رہے ہیں، تلقف ما سناؤں، تمہاری لاٹھی نگل لے گی اس کو، یہ ایسا اژدہا بن جائے گا کہ سب کو نگل لے گا. اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک جادو ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر کسی طرف سے بھی آئے کامیاب کبھی نہیں ہوتا. جب یہ منظر دیکھا جادوگروں نے تو سجدے میں گر پڑے، اطاعت گزار ہو گئے، ایمان لے آئے. ایمان لاتے ہی ابھی ابھی تو وہ مانگ رہے تھے فرعون سے کہ کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ دولت مل جائے گی، کچھ مرتبہ مل جائے گا، خوش آمدیں کر رہے تھے. اور ایمان لاتے ہی ان کے اندر جو ضرورت پیدا ہوئی وہ یہ، سنیے، فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا. انہوں نے جواب میں کہا فخذ ما انت خاص، جو تجھ سے بن پڑے کر گزر، جو کر سکتا ہو کر لے. فخذ ما انت خاص انما تقضی هذه الحیاه الدنیا، تم جو کچھ سزا دے سکتے ہو اس دنیا میں تو دے سکتے ہو. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو بھی معاف کرے گا جو تو نے جبرن ہم سے کرایا ہے یہ جادو. وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، نہ تو باقی رہے گا نہ تیرا یہ اقتدار باقی رہے گا، باقی رہنے والا تو اللہ ہے، وہ خیر ہے وابقا ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان آدمی کے اندر یہ جرات پیدا کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. سپر پاور ہیں، جادوگر ہیں، تیسرے درجے کے لوگ ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، تم جو چاہو کر ڈالو، اب تو ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالی نے متوجہ کیا ہے یہاں بھی وہ رجل مومن کا کردار دکھا کر ان مکے والوں میں جو تھے کمزور لوگ ان کو بھی متوجہ کیا، اور قیامت تک جو لوگ حق کی صداؤں کو سنتے رہیں گے، حق سمجھتے رہیں گے اور جرات کا اظہار نہیں کریں گے، زبان سے کچھ نہیں کہہ پائیں گے، ان کو بھی متوجہ کیا ہے کہ یہ غیرت کی بات نہیں ہے، بے حمیتی کی بات ہے. غیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی دل میں جو سمجھتا ہے کم از کم اسے کہنے کی جرات رکھے. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، دیکھیے ایمان لانے کے بعد کیسا ذہن بنتا ہے. جس نے کوئی برائی کی ہے تو اسے برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور جس نے عمل صالح کیا ہے وہ مرد ہو یا عورت، ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جنت ہمارے کسی عمل کا صلہ نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کا صلہ ہے. آپ اپنے عمل سے، نیکی سے ایک گنا پا سکتے ہیں، دس گنا پا سکتے ہیں، ستر گنا پا سکتے ہیں، جنت جو لازوال نعمتیں ہیں وہ اپنے عمل سے کیسے پا سکتے ہیں. اس لیے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے، اللہ کی رحمت کے سلے میں ہم لوگ جائیں گے. تو فرمایا یدخلون یرزقون فیہا بغیر حساب، اور پھر جنت میں تو بے حساب اللہ تعالیٰ نوازے گا، بے پایا دے گا۔ اب آپ سوچئے کہ 60 سال آپ نے بندگی کی، 70 سال کی، 100 سال کی، اور کیا کی۔ اب ہماری عمر میرے خیال میں 70 کے لگ آ لگی ہے، نہیں ہے تو ہو جائے گی، اور بس دمے واپسی ہیں، روانگی کا وقت آ گیا ہے، یہی زندگی ہے انسان کی۔ لیکن جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، دائمی ہے، پوری زندگی کے لیے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ ہمارے عمل کا صلہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، دربار کی تقریر ہے، اے میری قوم کے لوگوں، عجیب معاملہ ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تمہاری جو دعوت ہے اس کے لیے کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، نہ اس کی پوچھ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور آخر کار ہمیں پلٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہ جہنم کے تودے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو کیا ہوا، بھرا دربار تھا فرعون کا، سپر پاور تھا، تقریر کی تنہ تنہا ایک نے کھڑے ہو کر، گردن اڑ سکتی تھی اس کی۔ اس نے کہا افوض امری اللہ، میں نے یہ الفاظ تم سے کہے، یہ تقریر کی، اور میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے۔ تو اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو، اللہ نے ان کی سازشوں سے اسے محفوظ کر لیا، بچا لیا، کچھ نہیں کر سکے اس کا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون بدترین عذاب میں گر گئے۔ اس تقریر کے بعد پھر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح اپنے رسولوں کی اور رسول کے ساتھیوں کی مدد کرتے رہے ہیں، اور یہ بات حکایت تو سنائی جاتی ہے انبیاء کی، لیکن یہ بات قیامت تک کے لیے ہے کہ یہ حالات صرف یہ نہیں کہ پیش آ گئے، ہمیشہ پیش آتے رہیں گے، اس دنیا میں بار بار پیش آتے رہیں گے، سختیاں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا جب سختیاں آئیں گی انما العسر یسرا، فوراً اس کے بعد یسر بھی آئے گا، سہولتیں بھی آئیں گی۔ مگر ایک بار نہیں ہوگا ایسا، پھر کہا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر سختیاں آئیں گی اور پھر یسر آئے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار ہو کے رہ جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ اصل میں حفاظت کی بات اور کامیابی کی بات صرف یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ٹھیک ہو جائے۔ میں اگر شہید ہو جاؤں، مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، آخر کار یہ تو ہونا ہی ہے، مرنا تو ہے، میں اللہ سے تعلق جوڑے جوڑے مر جاؤں، میں کامیاب ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، ہوا کرے، سختیاں ہوں، سستیاں ہوں، کچھ ہوں، امن ہو، نام نہ ہو، کچھ بھی ہو، میں اگر اللہ کے نام پر مرا، میری موت کو اللہ نے پسند کیا، اللہ کے لیے موت آئی، تو میں کامیاب ہوں۔ یہ اگر سوچ لے انسان تو کبھی حالات سے نہیں گھبرائے گا، ان حالات میں، ان سختیوں میں، دشواریوں میں، آرام میں، سہولت میں، جو بھی حالات ہوں، ان حالات میں اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزرتی رہے، وہ یہی کامیابی ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جڑے آدمی کا، اور اللہ سے تعلق جڑنے کی طریقہ یہ ہے کہ آدمی جائزہ لے اپنا کہ وہ کتنی مرتبہ سچے دل سے اپنے کو محتاج سمجھ کر ضرورت مند سمجھ کر، بے کس سمجھ کر، بے بس سمجھ کر اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے. وہ دعائیں نہیں جو بہت شاندار الفاظ میں خراج خراج کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اس کا نام دعا نہیں ہے. دعا دل کی اس دھڑکن کا نام ہے جو آدمی کو رقت قلب کے ساتھ نکلے کہ اللہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، کچھ نہیں ہے میرے قبضے میں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی رکھوالی کرنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. یہ دعا اور مانگا جائے آدمی اللہ سے، مانگتا رہے مانگتا رہے. عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کا انسان کوئی بھی ہو، آپ اس سے 10 بار مانگیں، 20 بار مانگیں، پھر وہ تیار نہیں ہوگا کہ زیادہ مجھ سے مانگا جائے. وہ کہے گا بھائی 30 بار تجھے دے چکا ہوں، کب تک مانگتا رہے گا؟ غصہ ہونے لگے گا، خفا ہونے لگے گا. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سے نہیں مانگو گے تو وہ خفا ہوگا. من لم یسل اللہ یغضب، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، نہیں مانگتا، اس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ گڑ گڑا کر مجھ سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، میں دیتا رہوں گا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اصل عبادت جو ہے وہ خدا سے مانگنا ہی ہے، خدا سے طلب، خدا سے تعلق ہے. اور کبھی بھی اللہ تعالی کسی کی دعا رد نہیں کرتا، کوئی دعا رد نہیں ہوتی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ سرحد اس کی ہے، میں اس میں دخل کیوں دوں؟ میں بندہ ہوں، میرا فریضہ اور میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں مانگتا رہوں، تو میں تو جب تک زندہ ہوں مانگتا رہوں گا، اس لیے کہ میرا مانگتا رہنا یہی اجر کا باعث ہے، بندگی یہی ہے. تو آدمی مانگتا رہے اللہ تعالی سے اور دیکھے کہ میرا تعلق رب سے کیا ہے. اور اگر تنہائی میں آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا، کبھی اندر سے کوئی رقت نہیں پیدا ہوتی، طلب نہیں پیدا ہوتی، بے بسی کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر آپ لفظوں میں چاہے کتنی دعائیں مانگتے رہیں، وہ تو زبان کی ورزش ہے. دل کی دھڑکن کا نام دعا ہے، دل کی ہر حرکت کے ساتھ دعا ہوتی ہے، اور دل کی دھڑکن کے ساتھ دعا نہیں ہے تو وہ دعا نہیں ہے. رہا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگتا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا ہے اس نے وہ مل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ملتا لیکن آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اسی طرح کی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے اسے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا تو قبول کر لیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہاں نہیں دوں گا، اس دعا کو قبول کیا ہے میں نے تیرے لیے آخرت میں، اس کا صلہ وہاں ملے گا. اور اس کی بڑی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جتنی مرتبہ سنیے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص خدا کے حضور آئے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کہے گا اے میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا کی تھی، تو بڑی مصیبت میں تھا، تکلیف میں تھا، میں نے تیری مصیبت دور کر دی تھی. وہ خوشی خوشی کہے گا پروردگار تیرا بڑا کرم تھا، بہت تکلیف میں تھا میں. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میرے بندے تجھے یاد ہے اس کے بعد پھر تجھ پر ایک تکلیف آئی، بہت مصیبت آئی، پھر تو نے دعا کی مگر تیری مصیبت میں نے دور نہیں کی. وہ کہے گا پروردگار ہاں، تو نے اگر مصیبت دور کر دی ہوتی تو بڑی تکلیف تھی مجھ پر، اگر دور کر دی ہوتی تو میری تکلیف دور ہو جاتی، میں آرام سے ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ یہ پردہ اٹھا دو. فرشتے پردہ اٹھائیں گے تو اسے جنت کی نعمتیں دور تک نظر آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی تھی مگر وہاں کے لیے، دنیا کے لیے نہیں کی تھی، یہاں کے لیے کی تھی، اور یہ ہے تیری دعا جو قبول ہوئی ہے. وہ گھبرا کر کہے گا پروردگار وہ پہلے والی دعا بھی تو نے دنیا میں کیوں قبول کر لی تھی، یہیں کر لیتا، یہیں کے لیے کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں رکنا چاہیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے رہنا چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین استکبرون عن عبادی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے میں کبر کریں گے، بے نیاز مجھ سے رہیں گے، نہیں مانگیں گے، تکبر کریں گے، میں جہنم میں ان کو داخل کر دوں گا. یہ غلط فہمی اور دور کر لیجیے. بعض روشن دماغ قسم کے دانشور آج کے دور کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب تقدیر میں لکھ دیا ہے، جس کو جو ملنے والا ہے ملے گا، پھر دعا کی کیا ضرورت ہے. ایک بات، بات یہ ہے کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن جس نے لکھا ہے کیا وہ بھی بے بس ہے؟ وہ تو بے بس نہیں، اس کے پاس طاقت ہے، اسی نے لکھا ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دعا مانگو. اس کی حکم کی تعمیل میں اگر دعا مانگتے رہیں گے تو اس کے اختیار میں ہے یہ کہ جو چاہے مٹائے، جو چاہے لکھے، جو چاہے کرے، وہ تو مختار ہے، مطلب اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسل لا یسل عما یفعل، وہ جو کچھ کرے گا کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، مختار مطلق ہے وہ. ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میری عبادت سے، میری مجھ سے مانگنے سے، دعا کو عبادت کہا قرآن نے، اس عبادت سے جو منہ موڑے گا اور استکبار میں مبتلا ہوگا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. اس دعا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنا جائزہ لیتا رہیے اور اس کی بہترین تدبیر آپ کو بتاؤں. وہ بہترین تدبیر یہ ہے کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے جائیں، اور جو لوگ اس وقت اعتکاف میں ہیں ان کو تو ہر وقت ہی موقع حاصل ہے، یہ کبھی نہیں آپ نے سوچا جو اس وقت اعتکاف میں آئے ہیں وہ اللہ کے پڑوس میں آ کے بس گئے ہیں اور انہوں نے کہا پروردگار ہم تیری دہلیز سے نہیں اٹھیں گے اس وقت تک جب تک تو کہہ نہ دے کہ ہم نے تیری مغفرت کر دی. یہ مفہوم ہے اعتکاف کا، سب سے ہٹ کر، سب سے بچ کر، سب سے بے تعلق ہو کر اب تیرے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہاں پریشانی لگا دی ہم نے، اپنے آپ کو لگا دیا ہے اس میں. اب یہ اس کا حق ادا ہو جائے اور واقعی اس کا حق ادا کر لیں، تو اس حق ادا کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ قلب صاف ہونا چاہیے. اللہ سے تو صاف ہوتا ہی ہے، بندوں سے قلب صاف ہونا چاہیے. سوچیں کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ دبے، جذباتی زیادتی نہ ہو، گفتگو میں زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کو نہ پریشان نہ کریں، کسی کا حق کوئی دبایا ہو تو پہلے دے دیں، اس لیے کہ بندے کا حق رکھتے ہوئے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے آپ. وہ کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. حد یہ ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ فرما دے جس کی غیبت کی گئی ہے. یہ ہلکی سی بات میں نے بتائی، اس کے علاوہ اگر کوئی حق ہے، کسی کو دل دکھایا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کوئی روٹا ہوا ہے ان سے، تو جب تک اسے راضی نہ کر لو گے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ قلوب صاف ہو، ایک بات تو یہ ذہن میں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں یا دن کی تنہائی میں، تو تنہائی کا موقع ملے گا یہاں، اور گھر والے بھی جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اعتکاف. جہاں آپ نے مصلی بچھایا گھر میں نماز پڑھتے ہیں، چند منٹ کے لیے نیت کر کے بیٹھ جائیں، وہ بھی اعتکاف ہے. اور اعتکاف کی شکل یہ بھی ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا جو نماز آیا، تراوی کے لیے آیا ہے، تو وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی نیت کر لے کہ میں اعتکاف میں آ گیا ہوں، اور جب یہاں سے نکلے تو جب تک کے لیے اعتکاف ہے اس کا مفت کا ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا، جو کچھ عبادت کرے گا وہ بھی لکھا جائے گا میں اعتکاف کر کے اس نے عبادتیں کی ہیں، اور بڑی سہولتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ہاں میں کہہ یہ رہا تھا کہ تنہائی میں جب رات کے وقت سونے کے لیے جائیں، جب کوئی نہ ہو آپ کے پاس، آپ ہوں اور اللہ ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو آپ کو، ٹھیک اس وقت اپنا جائزہ لیجئے کہ اللہ سے تعلق کتنا ہے. کبھی یاد کیجئے اسے، اس نے پیدا کیا، ماں باپ بنائے، پرورش ہوئی، جوان ہوا، غور کریں نعمتیں ہیں اس کی بے پناہ. اگر یہ نعمتیں یاد کرتے کرتے آنسو ٹپک جائیں اللہ کی محبت میں، تو یہی دعا قبول ہوگی آپ کی. یہ روز اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں اس دوران اعتکاف میں، اور جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر آئے، آخرت کی نعمتوں کا ذکر آئے، مغفرتوں کا ذکر آئے، نوازشوں کا ذکر آئے، تو طبیعت میں ایک سرور خوشی پیدا ہو، اور اگر نہ پیدا ہوتی ہوں تو بتکلف پیدا کریں. اور جب اللہ کے عذاب کا ذکر آئے، قیامت کا ذکر آئے، جہنم کے عذاب کا ذکر آئے، فرشتوں کی سختیوں کا ذکر آئے، تو رونے کی شکل بنائیے. خود آنسو نکل جائیں تو سبحان اللہ کیا کہنے، نہ نکلیں تو کم از کم آنسو نکالنے کی فکر کیجیے، کوشش کیجیے، شکل بنائیے ایسی. یہ دو عمل اگر آپ کرتے رہے، توقع یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور سارا دین یہی ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ سے تعلق جڑ جائے، اور یہ اعتقاد بھی اسی کا ہے، اسی کی کوشش کا ایک حاصل ہے، اسی کوشش کا ایک ذریعہ ہے، ایک کوشش ہے گویا کہ اللہ سے تعلق انسان کا مضبوط ہو جائے. یہاں سے جب نکلے تو سانپ سے لڑنے کی قوت ہو، سانپ شیطان کو کہتے ہیں. نیولے کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ وہ جب سانپ سے لڑتے لڑتے اس کے زہر سے متاثر ہوتا ہے تو اسے کوئی بوٹی بتائی ہے اللہ تعالی نے، وہ جا کے وہ بوٹی کھا آتا ہے، پھر تازہ دم ہو کے لڑتا ہے سانپ سے. سانپ کو تشبیہ دی جاتی شیطان سے، ہماری زندگی میں مستقل جنگ ہے شیطان سے، اور یہ بوٹی ہے، وہ بوٹی کھائیے آپ، لیکن حاصل دیکھیے کہ بوٹی کھا کے طاقت بھی آ رہی ہے کہ نہیں، یا اگر صرف خانہ پوری ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ بات اور ہے، لیکن اگر واقعی شعور ہے، زندگی ہے، سوجھ بوجھ ہے، اور شعور کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر وہ بوٹی سے تازہ دم ہو جائیں گے آپ، اور پھر شیطان سے لڑنے کی قوت آ جائے گی. یہ دس دن ہیں، کر لیجئے، اس میں بوٹیاں کھا لیجئے. 11 مہینے لڑنا ہے شیطان سے، تا کہ دوسرا رمضان آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ٹھیک ہو بات تو دوسرا رمضان بھی ہمیں نصیب فرمائے. میں نے ابھی عرض کیا کہ عمر کا یہ سال ہے، پتہ نہیں پھر ملیں نہ ملیں، اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو، کسی کی شان میں زیادتی کی ہو ہم نے گفتگو میں، تو ہو جاتی ہیں باتیں، تو معاف فرما دیں اللہ کی، اللہ آپ کو معاف فرمائے. اور دعا کیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہے پھر ملاقات ہوگی اگلے سال انشاءاللہ تعالی، پھر مل بیٹھیں گے، پھر اللہ کا ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علی